قرآن مجید کا اعجاز، اہل بھٹکل کی دعوت پر، مورخہ 26 اکتوبر 2004، مسجد بن الملک کا راز دبئی میں، ممتاز دانشور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ہوا خطاب بھٹکلیز.com اور ندا الاسلام کے سٹ سیریز میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، یہاں حاضری کا موقع عنایت فرمایا اور قرآن مجید کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی۔ برادران محترم، یہ کتاب الہی جس سے اس ماہ مبارک میں ہم سب اپنا تعلق ایک بار پھر استوار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور نشانیوں میں سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی کفار مکہ نے، کفار عرب اور قریش نے کسی نشانی یا معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی اور ان آیات مبارکہ کو اپنی نبوت کی نشانی اور دلیل قرار دیا۔ قرآن مجید میں کفار مکہ کے اعتراض کو نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے، وقالوا اولم ينزل، کفار مکہ نے کہا کہ ان پر کوئی نشانی یا آیت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ جواب میں ارشاد فرمایا گیا، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا بطور نشانی اور معجزے کے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً کفار مکہ نے، کفار عرب نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے نشانی یا معجزے کا مطالبہ کیا۔ ان کے ذہن میں اس طرح کے حسی اور طبی معجزات تھے جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کسی اور معجزے کا ذکر نہیں کیا، کوئی اور معجزہ بیان نہیں فرمایا، قرآن مجید کو معجزہ قرار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کیا فضیلت اور برتری رکھتا ہے؟ وہ کون سے نمایاں پہلو ہیں جو قرآن مجید کو برتری اور فضیلت عطا کرتے ہیں، اور وہ کون سے پہلو ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید معجزہ قرار پاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کرتا ہے؟ کفار مکہ نے، قریش عرب نے کس طرح اس کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پر پہچانا اور سمجھا؟ اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل وقت کی متقاضی ہے۔ گزشتہ 1400 برس سے اہل علم، مفسرین قرآن اور اہل فضل قرآن پاک کے اعجازی پہلوؤں پر مسلسل غور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ پہلو ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے جس کے کناروں کا، جس کی گہرائی کا ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ ہر آنے والا دن قرآن مجید کے اعجاز کے نئے پہلو سامنے لے کر آتا ہے، ہر آنے والا مفسر جب قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو تفسیر قرآن کے نئے نئے گوشے اور نئے نئے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں۔ درس قرآن دینے والا ہر صاحب علم جب قرآن مجید کا درس دیتا ہے تو اس درس میں قرآن مجید کی عظمت کے وہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب الہی کے سرچشمے اس طرح سے لامتناہی ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک مشہور روایت جو سیدنا علی بن ابی طالب سے مروی ہے، جسے امام طبرانی نے اپنی موجب میں روایت کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بہت سے اوصاف اور خصائص بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک خصوصیت آپ نے ایسی بیان فرمائی جس کا ہم میں سے ہر شخص دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائب و غرائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یخلق علی کثرت الرد، اور بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ کتاب پرانی نہیں ہوگی۔ آپ دنیا کی کوئی تحریر لے لیں، دنیا کی ہر تحریر کی ایک عمر مقرر ہے۔ کچھ تحریریں ہیں جو چند گھنٹوں میں اپنی عمر ختم کر دیتی ہیں۔ آپ روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اخبارات چھپتے دیکھتے ہیں، دوپہر تک اس تحریر کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لکھنے والا کتنا ہی فاضل ہو، لکھنے والا کتنا ہی تجربہ کار تبصرہ نگار ہو، کتنا ہی ماہر محقق ہو، اس کی تحریر چند گھنٹے کے بعد رد قرار پاتی ہے. کچھ اور تحریریں ہیں جو چند دن کے بعد بیکار ہو جاتی ہیں، کچھ چند مہینے کے بعد، چند سالوں کے بعد، چند عشروں کے بعد، اور پھر ان کا شمار آثار قدیمہ میں ہونے لگتا ہے. یہ دنیا کی ہر کتاب اور ہر تحریر پر صادق آتا ہے. کوئی تحریر ایسی نہیں ہے کہ جس کو 30-40-50-100 سال سے زیادہ لوگوں نے پڑھا ہو، اور اگر پڑھا ہو تو اس میں کوئی نئی معنویت لوگوں کے لیے ہو. لوگ آثار قدیمہ کے طور پہ پڑھتے ہیں. بڑے بڑے مفکرین، ارسطو اور افلاطون اور مشرق و مغرب کے ماہرین، ان کی تحریریں آثار قدیمہ کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے افلاطون نے کیا سوچا، اور 3000 سال پہلے فلاں نے کیا سوچا. ایک تاریخ ہے، ایک آثار قدیمہ ہے، جیسے آپ پرانے کھنڈرات جا کے دیکھتے ہیں، پرانے محلات جا کے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے یہ علمی آثار قدیمہ ہیں، علمی کھنڈر ہیں، علمی آثار ہیں، جن کو آپ دیکھیں اور پتہ چلائیں کہ 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے کیا ہوتا تھا. آج کے دور کے لیے، آج کے انسان کے لیے اس میں نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی رہنمائی ہے، نہ کوئی معنویت. اس کے برعکس قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں کہ قرآن مجید کا درس ہر ہر مسجد میں ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہر چند سال کے بعد کوئی نہ کوئی لکھنے والا لکھتا ہے. اردو زبان میں سینکڑوں تفسیریں قرآن پاک کی موجود ہیں، انگریزی میں درجنوں کے حساب سے تفسیریں ہیں، اور عربی میں تو کوئی شمار نہیں. لیکن ہر آنے والا مفسر اسی کتاب کے نئے معنی اور نئے مطالب لے کر آتا ہے. کوئی دو تفسیریں ایسی نہیں ہیں کہ جن میں 100% تکرار ہو. 100% تکرار قرآن مجید کی کوئی سی دو تفسیروں میں نہیں ہے. اردو کی تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 20ویں صدی کے مفسرین نے اردو زبان میں جو لکھا، بر صغیر ہندوستان پاکستان میں بیٹھ کے جو لکھا، انہوں نے ایک ہی آیت سے، ایک ہی لفظ سے وہ معنی اور مطالب نکالے ہیں جن کے قرآن پاک کے الفاظ میں گنجائش ہے، جن کی شریعت کی حدود میں گنجائش ہے. یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے معنی کا سمندر کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوگا، اور ولا ينقضي عجائبه، اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا يخلق على كثرة الرد، بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ کتاب پرانی نہیں ہوگی. یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس حدیث کی تصدیق کرتا ہوا ہر جگہ، ہر مسجد، ہر مکتب اور ہر مدرسے میں یہ بات نمایاں ہو رہی ہے. اس کے برعکس آپ پرانی آسمانی کتابیں دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ کسی کی ایک شرح ہوگی، دو شرح ہوں گی، تین شرح ہوں گی، اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا. اس میں سے مزید دودھ نہیں نکلے گا، وہ گائے دودھ دینے کے ناقابل ہو جائے گی، اس کے سوتے خشک ہو جائیں گے. قرآن مجید کی تفسیریں کتنی لکھی گئیں اللہ کو معلوم. جو تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں اس کے لیے شاید یہ کمرہ بھی ناکافی. جو تفسیریں مطبوعہ دستیاب ہیں، متداول ہیں، آج موجود ہیں، جو لکھی گئیں اور تاریخ میں گم ہو گئیں، ان کا علم اللہ کو ہے. جو اہل علم تفسیری مطالب اور معنی اپنے دماغ میں لے کر قبر میں چلے گئے، ان کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ کیا کیا معنی مطالب لے کر چلے گئے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جو قرآن مجید کے اس معجزے کو ایک علمی، فکری اور تہذیبی جہت ادا کرتا ہے. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے تقابل کریں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ دو اعتبار سے بڑے نمایاں تھے. اس پہ دو پہلو بڑے ممتاز ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ سارے معجزے حسی، فزیکل معجزات تھے، جس کو آدمی چھو کر دیکھ سکتا تھا، اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، اس کی آواز کان سے سنی جا سکتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، دیکھنے والے دیکھتے تھے، سننے والے اس کی آواز سنتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نفس مسیحائی دیا گیا کہ نابینا پر پھونک دیں تو بینائی بحال ہو جائے، کوڑھی پر پھونک دیں تو اس کا کوڑ ختم ہو جائے، بیماروں کو شفا اس سے ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا کہ جب ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اس کو دیکھ سکتے تھے، چھوا جا سکتا تھا، اس کی آواز سنی جا سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حسی یا فزیکل معجزہ نہیں دیا گیا. آپ کو ایک علمی اور فکری اور تہذیبی معجزہ دیا گیا، ایسا معجزہ جو ایک کتاب کی شکل میں ہے جس نے کروڑوں انسانوں کی زندگی کو تبدیل کیا. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں گزری کبھی بھی، نہ مذہبی نہ غیر مذہبی، نہ ادبی نہ غیر ادبی، جس نے اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کی زندگی کو اتنی کثرت سے اور اتنی جامعیت کے ساتھ متاثر کیا کہ اربوں انسانوں کے خیالات، اربوں انسانوں کی عادات، اربوں انسانوں کے مزاج، بیٹھنے کے، نشست و برخاست کے طور طریقے، کھانے پینے کے انداز، رہن سہن کے انداز، نظام، قانون، تہذیب، ثقافت، ہر چیز کو اس کتاب نے بدل دیا. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو کو اس کتاب نے تبدیل کر دیا ہو. آج آپ نے دیکھا ہوگا، ہزاروں انسان، ہم نے آپ نے بھی دیکھے ہیں کہ اس کتاب کے اثر میں آئے، اس کتاب سے ان کا انکاؤنٹر ہوا اور چند دن کے اندر اندر وہ ایک مختلف انسان بن گئے. وہ پہلے والے انسان نہیں رہتے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، روز دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، ایک خاص اس کا لائف سٹائل ہے، ایک انداز ہے. اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اس کتاب سے اس کا واسطہ پڑا، اس کتاب کی تعلیم سے متاثر ہوا اور دیکھتے دیکھتے ایسا تبدیل ہو گیا کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ وہی شخص ہے جو پہلے اس خاص انداز میں زندگی گزارتا تھا، اب اس کا انداز اور ہے، بولنے کا انداز اور ہے، سوچنے کا انداز اور ہے، لباس کا انداز بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ طور طریقے بدل جاتے ہیں، گھر والے نہیں پہچانتے کہ یہ وہی آدمی ہے. یہ تبدیلی کسی کتاب نے دنیا میں پیدا نہیں کی. بڑی سے بڑی ادبی کتابیں گزری ہیں، بڑی سے اعلیٰ کتابیں ادبیات بھی گزری ہیں، جن کی ادبی چاشنی سے لوگ متاثر ہیں، لوگ سر ڈھونڈتے ہیں ان کے اعلیٰ ادبی مقام پر، لیکن ان کتابوں نے کسی کی زندگی نہیں بدلی. کسی نے لکھا تھا آج سے 50 سال پہلے کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہوئی. ہمارا آپ کا تعلق برصغیر سے ہے، ایک گیتا، ایک دیوان غالب. کسی نے متاثر ہو کے لکھا تو دیوان غالب سے متاثر تھے ایک صاحب، گیتا سے متاثر تھے. لیکن گیتا پڑھ کے ہم نے بھی، گیتا پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ وہیں کے رہنے والے ہیں، گیتا پڑھ کے کتنے آدمی متاثر ہوئے، کتنے آدمی آپ کو ایسے ملے کہ جن کی زندگی پہلے اور تھی اور گیتا پڑھی تو زندگی بدل گئی. نہیں، اس کے قصے لوگوں کو مزیدار لگتے ہیں، واقعات مزیدار لگتے ہیں، لوگ سر ڈھونڈتے ہیں، لذت آتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. دیوان غالب لوگ پڑھتے ہیں، اردو زبان اس کی بڑی عالمانہ شان رکھتی ہے، بڑا ادیبانہ مقام ہے، لیکن اس سے زندگی کسی کی نہیں بدلتی. زندگی اچھی ہے تو اچھی رہے گی، بری ہے تو بری رہے گی. دیوان غالب پڑھ کے کوئی آدمی آج تک تبدیل نہیں ہوا. یہ کتاب جس نے بھی پڑھی، جس نے بھی دل سے ایک مرتبہ اس کتاب سے تعلق جوڑا چند لمحے کے لیے، وہ اس کتاب سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص قرآن کے چارم کو ریسس نہیں کر سکتا. یہ ان کا جملہ ہے، کوئی شخص قرآن کے چارم کو ریسس نہیں کر سکتا. جو ایک مرتبہ اس سے انکاؤنٹر میں آ گیا، اس کا واسطہ پڑ گیا، پھر یہ کتاب اس کو اس طرح سے اپنے حلقہ اثر میں لے لیتی ہے کہ پھر وہ تبدیل ہو کے رہتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے قرآن پاک اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں. دوسرا ایک عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں جو معجزہ بھیجا، وہ اس قوم کے انتہائی کمال سے ماورا چیز کو بھیجا. تورات اگر پڑھیں تو تورات میں پتہ چلتا ہے کہ فرعونوں کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، مصریوں میں جو معراج کمال جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ جادوگری کا فن تھا. خود تورات میں لکھا ہے کہ لاکھوں جادوگر مصر میں موجود تھے. کتنا مبالغہ ہے، کتنی حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں بہت مبالغہ آمیز اعداد و شمار جادوگروں کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے لاکھ جادوگر فلاں شہر میں تھے، اتنے لاکھ فلاں جگہ تھے. یہ لاکھوں میں ہو نہ ہو، لیکن یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے، قرآن پاک سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ وہاں معراج کمال جادوگری کا فن تھا. خود فرعون نے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، کہا کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرے مقرب قرار پاؤ گے. گویا بادشاہوں سے قربت، حکمرانوں کے دربار میں رسائی، جس فن کی بنیاد پر ملتی تھی وہ جادوگری کا فن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم میں بھیجا اور ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگروں نے بلا تامل یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. بلا تامل انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جادوگری کا فن نہیں ہے، یہ معجزہ اللہ کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں بھیجا، اگر جغرافیہ آپ کے سامنے ہو تو فلسطین اور شام کا علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ ایسٹرن رومن امپائر کے زیر اثر علاقہ تھا. ایسٹرن رومن امپائر کا مرکز استنبول تھا، جو مدینہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا یا مدینہ قیصر کہلاتا تھا. یہ وہ علاقہ تھا جو یونانی تہذیب کے اثر میں تھا. یونانی علوم و فنون اس پورے علاقے میں رائج تھے. شام اور فلسطین میں یونانی منطق، یونانی فلسفہ، یونانی طب رائے تھی. یونانیوں کے علوم و فنون میں وہ چیز جو بڑی دیرپا حیثیت رکھتی تھی، جس کی حیثیت دائمی تھی، جس کی افادیت ہماگیر تھی، وہ علم طب تھا. آج ان کا فلسفہ ختم ہو گیا، آج ان کی منطق اذکار رفتہ ہو گئی، آج ان کے بقیہ علوم و فنون آبسولیٹ ہو گئے، بیکار ہو گئے. لیکن جو چیز آج بھی چل رہی ہے، شاید دبئی میں بھی آپ کو دکانیں طب کی مل جائیں گی جہاں حکیم جوار جالینوس بیچ رہے ہوں گے، وہ آج تک اس شہر میں بھی مشہور و متداول. یہ مہارت کا حال تھا کہ 2500 سال سے ان کے بنائے ہوئے نسخے اس وقت دنیا میں مروج ہیں اور لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں. جہاں گویا دنیاوی کمال اور کمال کی معراج جس فن سے حاصل ہوتی تھی وہ علم طب تھا. ہر بڑا فلسفی بڑا طبیب ہوتا تھا. افلاطون بہت بڑا طبیب تھا، ارسطو بہت بڑا طبیب تھا، ابن سینا جو مسلمانوں میں یونانی علوم کا بڑا ماہر گزرا ہے، معلم سالس کہلاتا ہے، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا طبیب تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ ایسا معجزہ تھا کہ تمام اطباء نے اس وقت بھی اور آج بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ علم طب کے کارنامے سے باہر تھا. کوئی طبیب ایسا نہیں ہوا کہ وہ پھونک مار دے تو پیدائشی نابینا کی بینائی بحال ہو جائے. یہ علم طب میں ہو ہی نہیں سکتا. جو پیدائشی نابینا ہے زیادہ سے زیادہ اس کا کوئی فزیکل، کوئی آرگینک آپریشن ہوگا، علاج ہوگا، نیا کورنیا آپ لگا دیں گے، کچھ کر دیں گے، ہو سکتا ہے آئندہ ہو جائے. لیکن یہ بات کہ ڈاکٹر آ کے پھونک مار دے اور بینائی بحال ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ علم طب کے دائرے سے باہر کی چیز. سب اطباء نے تسلیم کیا کہ ہمارے دائرے سے باہر. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بدو میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، عرب کے ریگستانوں میں. عرب میں سب سے قیمتی چیز اونٹ مانی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے خاص اونٹنی ان کو دے دی کہ یہ تم بدوؤں میں گئے ہو، عربوں میں دعوت کا کام کر رہے ہو، یہ اونٹنی تمہاری نشانی تھی. عربوں نے تسلیم کیا کہ ایسا اونٹ دنیا میں نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اشارہ کیا ہو، پہاڑی شک ہوئی ہو اور ایک اونٹنی نمودار ہو گئی ہو. ہو ہی نہیں سکتا. یہ مثالیں اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس قوم میں جو معجزہ بھیجا گیا وہ اس قوم کے اعلیٰ ترین کمال سے ماورا چیز. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا. ایک بعثت ہے عربوں کے لیے، امیین کے لیے، اور ایک بعثت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے، جو بعد میں آئیں گے، تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے زمانے کے لوگ. جو ابتدائی بعثت ہے جو عربوں کے لیے ہے، عربوں میں انتہائی کمال کی چیز کیا تھی؟ عربوں میں منتہا کمال زبان دانی تھی. وہ اپنے کو عرب یعنی معافی ضمیر کا اظہار کرنے والے اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا قرار دیا کرتے تھے. ان کی نظر میں غیر عرب سارے گونگے تھے. عجم کے لفظی معنی گونگا. یہ زبان دانی پر ان کے اعتماد کا حال تھا کہ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو گونگا قرار دیتے تھے. اس لیے کوئی زبان زور بیان میں اور قوت میں اور معنی اور مطالب کی دقت اور باریکی کو بیان کرنے میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، نہ اس وقت کر سکتی تھی نہ آج کر سکتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا اور عربوں کے بڑے بڑے ماہرین نے، ایسے ایسے ماہرین نے جن کی مہارت زبان کو پورا عرب تسلیم کرتا تھا، جب قرآن مجید کے الفاظ سنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. عربوں میں زباندانی کا سب سے بڑا اظہار شعر و شاعری کے ذریعے ہوا کرتا تھا. شعر و شاعری عرب میں عزت کا ذریعہ تھی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم میں، کسی قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا تو اس قبیلے میں دعوتیں ہوا کرتی. وہ قبیلہ جشن منایا کرتا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک بڑا شاعر سامنے آیا. اور جس قبیلے کا شاعر جتنا بڑا ہوتا تھا اس قبیلے کی عزت اتنی ہوتی تھی. اس ماحول میں جن شعرا کی عظمت کو پورے عربوں نے تسلیم کیا وہ 7 شعرا ہیں، جن کے 7 بہترین قصائد سونے کے پانی سے لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیے گئے. یہ بہترین قصائد اسلام سے پہلے کی عربی شاعری کا اعلیٰ ترین نمونہ کہلاتے ہیں. المعلقات السبع، سبع معلقات یعنی 7 لٹکائے ہوئے قصیدے. ان قصیدوں میں بھی جب کوئی ایسا شعر ہوتا تھا کہ جو اپنے فنی اعتبار سے کمال کو پہنچا ہوا ہو، جس کو بیت القصید کہتے تھے، جب وہ سنتے تھے تو شاعر سجدے میں گر جایا کرتے تھے. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بڑے شاعر کا ایک شعر ایسا سنا کہ جس میں شاعر کمال کے معراج کو پہنچ گیا ہے تو بڑے بڑے شعرا سجدے میں گر جایا کرتے تھے. یہ اس کے کمال کے سامنے, اس کی عظمت کے سامنے اعتراف کے مترادف تھا. ان سات شعرا میں سب سے آخری شاعر ہیں لبید ابن ربیعہ العامری. لبید ابن ربیعہ نے جب اسلام کی دعوت سنی تو بہت معمر تھے, 60 سال سے زیادہ عمر تھی. ان کا ایک قصیدہ جو انہوں نے اسلام سے پہلے سوق اوقاز میں پڑھا, اور اس کا ایک شعر ہے جس پر تمام شعرا, ان کے بعد جو سب سے بڑا شاعر آشا کہلاتا ہے, اپنے زمانے کا سب سے بڑا شاعر تھا, جب آشا نے یہ شعر سنا تو سجدے میں گر گیا. شعر تھا وَجَلَسْ سُيُولُ عَلَى الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تُجِدُّ بُطُونَهَا أَقْلَامُهَا لما سمع آشا الشعر سجد وقال هذا ينبغي ان يسجد له. تو یہ یعنی جتنے بڑے بڑے شعرا تھے وہ سجدے میں گر گئے. لبید ابن ربیعہ کا یہ مقام تھا کہ ان کا شعر سن کر شعراء عرب سجدے میں گر جائے کرتے. جب لبید نے پہلی مرتبہ قرآن پاک سنا تو پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے, اور انہوں نے بعض روایات کے بموجب سورہ کوثر سنی تھی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس شاعر کو اپنے شعری کمال پر بھروسہ ہوتا تھا وہ ایک جگہ شعر لکھ دیا کرتا تھا, اب اگر کسی کے پاس اس سے بہتر شعر ہے تو آگے لکھ دے. وہاں کسی نوجوان صحابی نے, غالباً سیدنا علی بن ابی طالب نے, سورہ کوثر لکھ دی. اب شعرا آتے تھے, دیکھ کے چلے جاتے تھے کہ یہ کیا ہے. کسی نے لبید کو اطلاع کی کہ ایک عجیب کلام لکھا ہوا ہے جو نہ شعر ہے نہ خطابت ہے نہ نثر ہے نہ کہانت ہے, عجیب و غریب کلام ہے. نکل کے دیکھا, کئی بار پڑھا, پھر خیمے میں چلے گئے, پھر آگے دیکھا, پھر پڑھا, پھر اس کے نیچے لکھ دیا واللہ لیس ھذا من کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اور اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ 60 سال زندہ رہے. 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان 60 سال میں کوئی شعر نہیں کہا, اپنا شعر بھی نہیں کہا. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. سیدنا عمر فاروق کو عربی شاعری کا بڑا اچھا ذوق تھا, بڑے اچھے شعر یاد تھے. انہوں نے کوئی شعر سنانے کی خواہش کی تو کہا کہ اباد القرآن یا امیر المومنین, کہ امیر المومنین قرآن کے بعد بھی شعر کی گنجائش ہے, اپنا شعر بھی نہیں پڑھا. یہ ایک مثال ہے اس کی کہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت کے سامنے جو عرب شاعری کا سب سے بڑا نمائندہ تھا, جو عرب فصاحت و بلاغت کا سب سے بڑا ترجمان تھا, اس نے سر تسلیم خم کر دیا. ایسی درجنوں مثالیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے قرآن کے حوالے سے. سیدنا عمر فاروق خود جو شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے, عرب کے بڑے جید خطباء میں تھے, مکے کی شہری ریاست کے وزیر خارجہ تھے, جو تمام عرب قبائل میں قریش کی طرف سے گفتگو کے لیے جایا کرتے تھے. جب معاہدہ ہوتا تھا سیدنا عمر فاروق اس معاہدے کی گفتگو کیا کرتے تھے. انہوں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنا تو خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل جائے گا اور پھٹ جائے گا. اور وہ سورہ حاقہ کی تلاوت انہوں نے سنی تھی. کئی رات کو واپس آ رہے تھے, دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تلاوت فرما رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. دن میں تو اتنا بڑا آدمی, اتنا مشہور آدمی کھلم کھلا جا کے سننا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا, تو خیال ہوا کہ رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, ظاہر حرم میں اس وقت اس طرح کی روشنیاں تو نہیں ہوتی تھی. چپکے سے پردے کے پیچھے سے گھس کے جا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اب آپ دیکھیں بیت اللہ کا ماحول ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو اور سورہ حاقہ کا زور بیان ہو. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کے پھٹ پڑے گا. جب بے قابو ہو گئے, برداشت نہیں کر سکے, تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ کیا زبردست شاعرانہ کلام ہے. اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آیت نکلی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو کہا کہ میں نے فوراً اب دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی کہانت معلوم ہوتی ہے, فوراً زبان مبارک سے نکلا وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. پھر دل میں سوچا کہ اگر یہ نہ شاعری ہے نہ کہانت, پھر کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین. زبان مبارک سے ادا ہوا تنزیل من رب العالمین. سیدنا عمر فاروق اسی لمحے بس بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر بالآخر اسلام قبول کر لیا. اسی ذہنی کشمکش جو 3-4 دن جاری رہی, واقعات سب کو معلوم ہے. اس طرح کے درجنوں اور سینکڑوں واقعات ہیں جو مورخین نے، ایسی نگاروں نے بیان کیے. یہ قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو ہے جو اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے. فصاحت و بلاغت کے اولین اعتراف کرنے والے عرب تھے جو زبان دانے کا ذوق رکھتے تھے. اس کے بعد عربوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حامل بنا دیا، پوری نسل تیار ہو گئی صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی. اس نسل کی تیاری کے بعد پھر حضور کی بعثت کا دوسرا دور شروع ہوا. وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو بقیہ آنے والے لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں، جو اب تا قیام قیامت آتے جائیں گے، ان تک حضور کی بعثت کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا. ان تک پیغام پہنچانے کے لیے عربوں کو، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کو اللہ نے تیار کیا. اب جو قرآن پاک کے اعجاز کے نئے پہلو ہیں وہ آنے شروع ہوئے. ظاہر ہے ہم اور آپ تو عجمی ہیں، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے اس معیار کو نہیں سمجھ سکتے جس معیار پہ سیدنا عمر فاروق نے یا لبید ابن ربیعہ نے سمجھا. ہماری صلاحیت سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے سمجھا وہ قرآن پاک کے دوسرے پہلو ہیں. اس کی مثالیں میں دوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. قرآن پاک کی 6600 آیات ہیں، ان میں سے چند سو آیات ہیں، 200 یا 300 کے قریب، جو آیات احکام کہلاتی ہیں. آیات احکام وہ آیات جن سے فقہی احکام نکلتے ہیں، روزمرہ زندگی کے مسائل جس سے معلوم ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکات، حج، طلاق، وراثت، وصیت، جہاد، معاملات، لین دین، کاروبار. یہ جو آیات ہیں یہ 300 کے قریب ہیں. اب آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ 300 آیات جو بڑی محدود ہیں، ان سے انسانی زندگی کے لامتناہی حالات اور لامتناہی وقائع ان 300 آیات سے منضبط ہو رہے ہیں. انسانی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی بھی، حتیٰ کہ آپ رات کو بستر پہ سو رہے ہوں تو یہ بھی ایک عمل ہے، آپ قلم سے کوئی تحریر فرما رہے ہوں یہ بھی ایک عمل ہے، گفتگو کر رہے ہوں یا گفتگو سن رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، گھر والوں کے ساتھ کسی سرگرمی میں مصروف ہوں، جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے شریعت میں کوئی نہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں. شریعت کا ان کے بارے میں ایک موقف ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عمل ہو اور شریعت کا اس کے بارے میں کوئی موقف نہ ہو. یہ احکام خمسہ کہلاتے ہیں. یہ جو لامتناہی انسانوں کی زندگی کے لامتناہی احوال ہیں یہ ان 300 آیات سے منضبط ہو رہے ہیں. بس یہ 300 آیات آخر کس درجے کی ہے، ان میں کیا سمندر پنہا ہے؟ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں جس میں سینکڑوں گلستان اور ہزاروں باغات ان بیجوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن ہزاروں لاکھوں مجتہدین نے اور اہل علم حضرات نے انہی 300 آیات سے جو احکام دریافت کیے ہیں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست 86,000 مسائل کا استنباط کیا، ان کے شاگردوں نے، براہ راست شاگردوں نے 500,000 مسائل کا استنباط کیا، ان کے شاگردوں کے براہ راست حلقے نے مزید 500,000 کا استنباط کیا. گویا امام ابو حنیفہ اور ان کے براہ راست تلامذہ نے 50-60 سال کی مدت کے اندر 10,86,000 مسائل جو مدون کتابوں میں موجود ہیں ان 300 آیات سے استنباط کیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے جید ترین فقہاء اسلام میں سے ہیں، تو غالباً آپ حضرات میں سے اکثر کا تعلق فقہ شافعی سے ہے، امام شافعی کے بارے میں امام احمد نے لکھا ہے، ان کا واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے پچھلے 30 سال میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی. 30 سال میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعی کے لیے دعا نہ کی. ان کی ایک کمسن بچی تھی جو سنتی تھی کہ میرے والد ہمیشہ امام شافعی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی عمر میں برکت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اس کو حیرت ہوتی تھی کہ امام شافعی کون ہے اور ان میں کیا خاص بات ہے کہ میرے والد ان کے لیے اتنی دعا کرتے ہیں. وہ بچی اپنے والد کو یعنی امام احمد کو دیکھتی تھی کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، آنسو بہتے رہتے ہیں، صبح کے قریب پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور پھر پورا دن ان کا درس حدیث میں گزرتا ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں، باقی سارا وقت یا رونے میں گزرتا ہے یا حدیث رسول کو بیان کرنے میں گزرتا ہے. اب اس کو یہ خیال ہوتا تھا کہ امام شافعی کی عبادت کا کیا حال ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا آدمی کر سکتا ہے کہ ساری رات مصلی پہ روتے گزارتے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب امام شافعی قاہرہ میں تھے، امام احمد بغداد میں تھے، بچی دیکھے تو کیسے دیکھے؟ اتفاق ایسا ہوا کہ امام شافعی کو پتا چلا کہ کوئی خاص حدیث ہے جو بغداد میں کسی محدث کے علم میں ہے، اور براہ راست ان سے روایت کرنے کے لیے ان کے پاس جائے بغیر چارہ کار نہیں. امام شافعی نے مصر سے بغداد کا سفر کیا، کئی مہینے لگے ہوں گے، اونٹ کی پشت پر سفر ہوا ہوگا. امام احمد بن حنبل نے اپنی بچی سے کہا کہ میرے استاد امام شافعی آ رہے ہیں، ہمارے یہاں قیام کریں گے، تم ان کی خدمت کرنا. اب بچی کو اشتیاق ہوا کہ دیکھیں گے کہ امام شافعی کی رات کیسے گزرتی ہے، ان کی عبادت کا کیا منظر ہے. امام شافعی تشریف لائے، امام احمد کے مکان میں ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا. بچی کو کہا کہ تم امام شافعی کا خیال رکھنا، خدمت کرنا. بچی نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا اور انتظام کر دیا، مصلی بچھا دیا کہ تہجد یا رات کی نوافل ادا کریں گے تو یہاں ادا کریں گے. اب بچی تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ کے دیکھتی رہی، اس کے والد اپنے کمرے میں حسب عادت مصلی پہ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، اور امام شافعی بستر پر دراز ہیں. اب اس کو خیال ہوا کہ سفر ہے لمبا، تو تکان ہوگی تو آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں اٹھیں گے. امام شافعی نہیں اٹھے، فجر کی اذان ہو گئی پھر بھی نہیں اٹھے، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے. فجر کی اذان ہوئی تو امام احمد نے آواز دی کہ حضرت جماعت تیار ہے. انہوں نے چادر پھینکی اور جا کے مسجد میں شامل ہو گئے، وضو بھی نہیں کیا. اب بچی کو حیرت ہوئی کہ بغیر وضو نماز کے لیے چلے گئے، انسان نے تو وضو بھی نہیں کیا، رات کو نوافل بھی نہیں پڑھے، روئے بھی نہیں، تو آخر یہ میرے والد ان کے کس چیز کے قائل. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے پھر آئے، بستر پہ چادر اوڑھ کے پھر لیٹ گئے. امام احمد مسجد میں رہے، جب اشراق کا وقت ہوا، اشراق کے نوافل ادا کر کے تشریف لائے، آ کے ناشتے کا انتظام کرایا. امام شافعی بدستور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. جب ناشتہ لگ گیا تو امام احمد نے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، تشریف لائیے. امام شافعی تشریف لائے، اب ناشتے پر بیٹھے. اب بچی کے دل میں وساوس اور بدگمانی پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں میرے والد کیوں ان کے قائل ہیں. ناشتے پر امام احمد نے پوچھا کہ حضرت رات آرام سے گزری؟ میں نے کہا آرام سے گزری لیکن میں سویا نہیں ایک نفع کے لیے. میں کہا کیوں؟ تو امام شافعی نے کہا کہ جب تم نے عشاء کی نماز پڑھائی اس میں فلاں آیت تم نے پڑھی، غالباً یہ آیت تھی، وَإِنْكَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ جب کوئی قرض دار ہو اور مقروض کے پاس تنگ دستی ہو، تنگ دست ہو، تو اسے اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک خوشحالی نہ آ جائے. جب تم نے یہ آیت پڑھی تو میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ اس سے تو اسلام کا قانون افلاس نکلتا ہے، یہ قانون افلاس کا بنیادی اصول ہے. پھر میرے دل میں یہ آیا کہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ افلاس کے قانون کو اسلام کے اخلاق سے مرتبط ہونا چاہیے. پھر میرے دل میں یہ آیا، پھر میرے دل میں یہ آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا. جب تم نے ناشتے کے لیے آواز دی تو میں 108 مسئلے پر غور کر رہا تھا. 108 مسئلے پر میں اس ایک لفظ سے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، ان تین لفظوں سے 108 مسائل انہوں نے استنباط کیے ایک رات میں. اب بچی کو پتا چلا کہ امام شافعی کی ایک رات میرے والد کی سینکڑوں یا ہزاروں راتوں سے مختلف ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے والد جو کر رہے ہیں وہ ان کی ذات کے لیے ہے. اس قصے کا ایک اور چھوٹا سا پہلو ہے. امام احمد بہت مختصر سا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، بہت مختصر کھاتے تھے. امام شافعی نے جب ناشتہ کیا تو خوب ڈٹ کے ناشتہ کیا. اب بچی کے دل میں یہ تھا کہ بزرگ تھوڑا کھاتے ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں کہ اتنا کھایا انہوں نے. اب ایک سوال کا جواب تو مل گیا، دوسرے سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کو شاید دینا مقصود تھا. امام شافعی سے پوچھا، انہوں نے کہ سفر آپ کا ٹھیک گزرا؟ کہنے کہ سفر تو باقی تو ٹھیک گزرا، لیکن جب میں روانہ ہوا اس زمانے میں، جیسے آج کل ٹور آپریٹر ہوتے ہیں، اس زمانے میں قافلے ہوا کرتے تھے، قافلے چلانے والے جمالین کہلاتے تھے، وہ اونٹ رکھتے تھے اپنے پاس اور قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کے جایا کرتے تھے. پہلے اعلان ہو جایا کرتا تھا کہ بغداد کا قافلہ جائے گا، فلاں شہر کا جائے گا، جس کو جانا ہے پیسے جمع کرا دے، اور مختلف منزلوں کے قافلے ہوا کرتے تھے. تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے قاہرہ سے فلاں شہر تک کے لیے پیسے دے دیے، اور وہاں تک کا قافلہ تھا، وہاں سے اگلے قافلے میں جانا تھا. اس طرح سے کئی جگہ پڑاؤ کر کے کوئی 6 میں 4 میں بغداد پہنچنا تھا. امام شافعی نے کہا کہ جب میں روانہ ہوا، پہلی منزل پر پہنچا، تو وہاں میرے پاس جو پیسے تھے وہ گم ہو گئے، چوری ہو گئے، پونجی چوری ہو گئی. اب یہ خیال ہوا کہ یا تو میں واپس چلا جاؤں، واپس ہی پیدل جانا پڑے گا اس لیے کہ پونجی ختم ہو گئی، یا یہ خیال ہوا کہ واپس نہ جاؤں، سفر جاری رکھوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ جو محدث ہیں پتہ نہیں کتنی ان کی زندگی ہے، کب تک زندہ ہیں، تو یہ خیال کیا کہ نہیں، سفر جاری رکھتے ہیں، دیکھا جائے گا. تو تو تھوڑے بہت ادھر ادھر سے کر کے کچھ چیزیں بیچی جو ساتھ تھی، کچھ اور پیسے کہیں تھے وہ دے کے، سفر کے پیسے تو دے دیے، راستے میں کھانے کے پیسے نہیں تھے، اللہ کا نام لے کے میں چل پڑا. انہوں نے کہا میرے ساتھ جو قافلے والے تھے ان کے مال کے بارے میں مجھے کوئی تامل تھا کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ میری بہت خدمت کرتے تھے لیکن میں نے ان کا کھانا قبول نہیں کیا. اور جب 3-4 دن کے بعد یہ لگتا تھا کہ اب مزید زندہ رہنا مشکل ہے تو میں بقدر ضرورت ان سے کھانا کھا لیا کرتا تھا. تو 6 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ ہر 3-4 دن میں 3-4 لقمے میں ان کے لے لیا کرتا تھا کہ جس سے زندگی باقی رہے. اور اب پہلی مرتبہ میں نے تمہارے یہاں کھانا کھایا. پھر امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں ایک برکت رکھی ہے، رزق حلال میں ایک نور ہے جو ظاہر ہوتا ہے، جو نور میں نے تمہارے دسترخوان پہ دیکھا ہے وہ نور میں نے کسی دسترخوان پہ نہیں دیکھا. اس لیے مجھے ایک تو 6 مہینے کی بھوک تھی جو پوری کرنی تھی، اور دوسرے یہ نور تھا جو آج میں نے تمہارے دسترخوان پہ دیکھا. تو بچی کو دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا. اس ایک مثال سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہزاروں مجتہدین گزرے ہیں، ہزاروں مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ پر غور کیا ہے، اور اس سے وہ سمندر دریافت کیے ہیں جو آج تک جاری ہیں. آج بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان، 1 ارب 20 کروڑ مسلمان قرآن پاک پر جزوی طور پر ہی صحیح عمل کر رہے ہیں. یہ جو احکام روزانہ جن پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں یہ انہی 300 آیات سے نکلے ہیں جن سے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں منظم اور مرتبط ہو رہی ہیں. یہ سمندر معنی و مطالب کے کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے. یہ قرآن پاک کے وہ پہلو ہیں اعجاز کے جو اب دریافت ہو رہے ہیں، اور نئے نئے پہلو دریافت ہوتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، نئی نئی دنیایں روشن ہوتی چلی جائیں گی. آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے ایک مفسر تھے، فقیہ تھے، مالکی فقیہ تھے، قاضی ابو بکر ابن العربی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے علوم و فنون ہیں، اور انہوں نے اس کا اندازہ 700 کے قریب بتایا تھا کہ 700 علوم و فنون سب کے سب یہ سنت رسول کی شرح ہے. سب علوم مسلمانوں کے سنت رسول کی شرح ہے، اور سنت رسول قرآن پاک کی شرح ہے. گویا قاضی ابو بکر ابن عربی کے زمانے تک 700 علوم و فنون مسلمانوں نے قرآن پاک سے دریافت کر لیے تھے. ظاہر ہے اس کے بعد 1000 سال گزرے ہیں، مزید کتنا اضافہ ہوا ہوگا آپ کو اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ پہلو ہے جس پر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں قرآن پاک کی عظمت کے نئے نئے گوشے سامنے آتے چلے جائیں گے. خود قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم خود لوگوں کے اندر اور اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ انہ الحق، کہ یہ کتاب ہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کتاب کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اس کتاب سے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی ہمت اور اہلیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید کے اعجاز کے اتنے پہلو سامنے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ جن کا احاطہ ایک گفتگو یا ایک نشست میں بڑا مشکل ہے. میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں جو میں نے براہ راست سنا ہے ان صاحب سے جن کے سامنے واقعہ پیش آیا. آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا، آپ کے جنوبی ہندوستان کے انتہائی مشہور اہل علم شخصیتوں میں تھے جن کی کتابیں بڑی مشہور و معروف ہیں. ابھی پچھلے 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تقریباً 50 سال پیرس میں گزارے، اور پیرس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. انہوں نے قرآن پاک کا فرانسیسی ترجمہ بھی کیا تھا جس کے 25-30 ایڈیشن اب تک نکل چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سن 1957 میں ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا جس نے آ کے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے پاس اوسطاً دو تین آدمیوں کا روزانہ اسلام قبول کرنے کا اوسط تھا. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر لیا. ڈاکٹر صاحب کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ تمہیں اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا ہے. اگر کوئی نئی بات بتاتا تھا اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے. تو اکثر چیزیں لوگوں کی مشترک ایک جیسی ہوتی تھی، 15-20-8-10 قسم کی چیزیں جو سب لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ اس چیز سے متاثر ہوئے. اکثر لوگ نماز کو دیکھ کے متاثر ہوتے تھے، کچھ روزے کو دیکھ کے متاثر ہوتے تھے، کچھ مسلمانوں میں مساوات کو دیکھ کے متاثر ہوتے تھے، کچھ سیرت پڑھ کر، کوئی قرآن مجید کی کسی بات سے، کوئی کسی بات سے. اس شخص نے جو بات بیان کی وہ سب سے منفرد تھی، نہ اس سے پہلے کسی نے وہ بات بیان کی نہ اس کے بعد کسی نے بیان کی. اس شخص نے کہا کہ میرا نام جان جلبیر ہے، جان جلبیر میرا نام ہے، میں فرانسیسی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں اور میری موسیقی کے ریکارڈ پوری فرانسیسی دنیا میں سنے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں فرانسیسی زبان بولی یہ سمجھی جاتی ہے لوگ اس ریکارڈ کو سنتے ہیں۔ میں آج سے 2-3 دن پہلے، یہ 1957 کا واقعہ ہے، 3-4 دن پہلے سعودی عرب کے سفیر کی دعوت میں بلایا گیا، تو میں وہاں جا کے جب پہنچا دعوت میں تو بہت سے لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک موسیقی سن رہے تھے۔ میں نے جو موسیقی کی آواز میرے کان میں پڑی تو مجھے لگا کہ یہ جو موسیقی ہے کہ انتہائی درجے کی مکمل موسیقی ہے، اور اس میں آوازوں کا اتار چڑھاؤ، حروف کی بندش اتنی غیر معمولی طور پر مکمل ہے کہ آج تک کوئی موسیقار اتنی مکمل موسیقی نہیں بنا سکا۔ تو میں نے فوراً حیرت سے پوچھا کہ یہ کس کی موسیقی ہے، لوگوں نے مجھے اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ، تو میں خاموش ہو گیا، لیکن وہ اتنا غیر معمولی اس آواز کا انداز تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کس نے موسیقی بنائی ہے، یہ آوازوں کی دھنیں کس نے تیار کی ہیں، پھر لوگوں نے خاموش کر دیا۔ جب تھوڑی دیر میں وہ موسیقی بند ہو گئی تو میرے میزبان نے کہا کہ یہ موسیقی نہیں ہے، یہ تلاوت ہے قرآن پاک کی، اور یہ فلاں قاری غالباً مصر کے قاری سے تلاوت کر رہے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، موسیقار نے پوچھا کہ ٹھیک ہے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، لیکن یہ موسیقی کس نے بنائی؟ تو اس نے کہا کہ اس کا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید ہے، یہ تو بغیر موسیقی کے پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ دھنیں کس دور میں ترتیب دی گئیں؟ انہوں نے کہا یہ تو شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، صحابہ کے حضور کے زمانے سے لوگ اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس نے اور 2-3 آدمیوں سے پوچھا، سب نے تصدیق کی کہ اس کا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ موسیقار کبھی قرآن پاک کی دھنیں ترتیب دینے میں شریک رہے ہیں، یہ تو ایک الگ فن ہے اور شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح چلا آ رہا ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کی جسٹیفیکیشن یا انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد اس نے کئی لوگوں سے مختلف قاریوں کے کیسٹ لیے اور گھر میں جا کے سنے، کوئی ہندوستان کے، پاکستان کے، مشرق کے، مغرب کے، مصر کے، عرب کے، شام کے، اور سب کی آواز میں وہی کمال تھا جو جس کو وہ کمال قرار دے رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو صرف اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، اگر 1400 سال پہلے یہ اس طرح سے پڑھی گئی اور دی گئی تو اس کے علاوہ کوئی اور اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ تو لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا تو میں آپ کے پاس اسلام قبول کرنے آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، جو بات اس نے کہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، یہی بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک الجزائری طالب علم کو جو وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس کو مقرر کیا کہ اسے قرآن پڑھایا کرو، اور اپنی کچھ کتابیں اس کو دے دی۔ وہ شخص چلا گیا اور اس نے استاد سے جا کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ چند مہینے یا چند ہفتے کے بعد وہ استاد اور شاگرد دونوں آئے، تو جو استاد تھا الجزائری اس نے کہا کہ یہ شخص تو قرآن پاک کے بارے میں کچھ شکوک کا اظہار کر رہا ہے، شبہات اس کے دل میں آ رہے ہیں جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، آپ بتائیے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ یہ تو عجیب و غریب بات کہہ کے اسلام قبول کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، اب کیا شبہات ہیں، پتہ نہیں میں جواب دے سکوں نہ دے سکوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ اس نے کہا کہ آپ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے اور زبانی بھی کہا تھا کہ یہ کتاب قرآن مجید بیائی نہیں اسی طرح ہم تک پہنچی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی اور جس طرح صحابہ کو دی تھی۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح آئی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں ایک جگہ مجھے خلا معلوم ہوتا ہے، یہ جو استاد نے پڑھایا ہے مجھے خلا لگتا ہے، کوئی لفظ اس میں سے گرا ہے، میری موسیقی یہ کہتی ہے کہ کوئی لفظ گرا ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس نے مجھے پڑھایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہ جو افواجا ہے یہاں سے کوئی لفظ گرا ہے، یہ درمیان میں خلا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ اچانک بس فوراً جیسے ایک لمحے میں یاد آیا کہ جب میں بچپن میں حیدرآباد دکن میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو میرے جو قاری تھے جنہوں نے پڑھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ افواجا پہ وقف نہیں ہے، وہاں لام الف لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھو افواجا فسبح، اگلے سے اسے اخفا کرو اور اخفا کر کے ملا کے پڑھو افواجا فسبح۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے ٹیچر نے تمہیں شاید غلط پڑھایا ہے، یہ قاری نہیں ہے، اس کو اصل میں پڑھتے ہیں افواجا فسبح۔ میں کہا دوبارہ پڑھو۔ میں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک چلنے کے وہ کھڑا ہو گیا, مجھے گود میں لیا, ناچا کمرے میں, ادھر بوسا دیا ادھر بوسا دیا, کہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. چلنے کے اس کے بعد میں نے ایک قاری کو مقرر کیا اور قاری سے اس نے پورا قرآن پاک پڑھا. بڑا اچھا اس کا اسلام رہا, حسن اسلام ہو. اور کوئی 10-12 سال کے بعد 67-68 میں اس کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھ سے ملتا رہتا تھا لیکن میں نے نہ کبھی موسیقی سیکھی نہ مجھے موسیقی کا فن معلوم ہے, جو میں نے دیکھا میں نے آپ کو بتا دیا, اب میں نے جو ان سے سنا آپ کو بتا دیا. لیکن اس سے یہ بات ضرور نکلی کہ جو قرآن مجید کی تجوید ہے جس کو بہت سے لوگ کم اہم سمجھتے ہیں, یہ اتنی کم اہم نہیں ہے. یہ ایسی غیر معمولی بات ہے جو صحابہ کرام تک پہنچی ہے, حضرت ابی ابن کعب تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کہ اقرؤکم ابی, کہ تم میں سب سے بڑے قاری میرے صحابہ میں ابی ابن کعب ہیں. تو ابی ابن کعب کے پڑھنے کے انداز سے صحابہ کرام اور تابعین نے یہ روایت شروع کی ہے. اس میں ایک نئی دنیا آباد ہے. ابھی تک دنیا نے اس پہ غور نہیں کیا. قرآن پاک کی صوتیات یا قرآن پاک کے فونیٹکس پر ابھی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. جب ریسرچ ہوگی تو کیا نکلے گا ہمیں نہیں معلوم. قرآن پاک میں بے شمار مضامین ایسے آئے ہیں کہ جو آج ان کی حقیقت دریافت ہو رہی ہے. قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے, میڈیکل کی کتاب نہیں ہے, طب کی کتاب نہیں ہے. لیکن اگر کہیں جزوی طور پر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے کہ جس سے کوئی طبی یا سائنسی پہلو نکلتا ہے اور جن لوگوں نے غور کیا ہے, آپ نے موریس بکائی کی کتاب دیکھی ہوگی بائبل قرآن اینڈ سائنس, جس میں انہوں نے قرآن پاک کے سائنسی مضامین اور بیانات کا تقابلی مطالعہ بائبل کے سائنسی بیانات سے کیا. اور یہ لکھا اس کتاب میں کہ بائبل میں جتنے سائنسی نوعیت کے بیانات ہیں سب غلط ہیں, قرآن پاک میں جتنے سائنسی نوعیت کے بیانات ہیں سب درست ہیں, اور سب تجربے کی اور میزان اور تحقیق کے میزان پہ پورے اترتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے یا اسلام کو نہیں مانتے, ان کا دل اس طرح گھٹا ہوا ہے جیسے وہ آسمان میں اڑے جا رہے ہوں. کانما یصعد فی السماء حرجا ضیقا کانما یصعد فی السماء. اب یہ بات موریس بکائی نے لکھی کہ اسلام کے آمد کے وقت, قرآن کے نزول کے وقت کوئی شخص کسی بھی مشین یا کسی بھی ذریعے سے اوپر نہیں اڑ سکتا تھا. تو یہ بات کہ جب انسان اوپر اڑے گا تو اس کا دل بیٹھے گا, یہ تجربے سے کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی تھی. یہ اس وقت معلوم ہوئی جب جہاز ایجاد ہوا اور جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو دل تھوڑا سا بھجتا ہے. اب یہ بات ایسی ہے کہ جو صرف وحی الہی کے ذریعے ثابت ہو سکتی تھی, اور جگہ ثابت نہیں ہو سکتی. یہ جو ایمبریولوجی ہے, علم الاجنہ ہے, اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, خود مغربی ماہرین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. اور قرآن پاک میں جتنی آیات اجنہ کے بارے میں, جنین کے بارے میں ہیں, کہ وہ تین پردوں میں جنین پیدا ہوتا ہے. اب یہ بات کہ جنین تین پردوں میں رہتا ہے, یہ تو اب تصدیق ہوئی ہے جب لوگوں نے تحقیق کی. اس سے پہلے تو کوئی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جنین تین پردوں میں رہتا ہے کہ دو پردوں میں رہتا ہے. اس طرح کے درجنوں مثالیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں اور لوگ اب تحقیق کر کے اس کو پتہ چلا رہے ہیں, یہ قرآن پاک کے اعجاز کے ایسے پہلو ہیں جو اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور درجنوں پہلو ہیں جو پچھلے 50-40 سال میں سامنے آئے ہیں, آئندہ کتنے سامنے آئیں گے ہم نہیں کہہ سکتے.
قرآن پاک کے جو اجزاء کی تقسیم ہے 30 پاروں کی, اس پر تحقیق کیا؟
صحابہ کرام کے زمانے میں تو صرف سورتوں کا رواج تھا. جو اصل تقسیم ہے وہ سورتوں کی تقسیم ہے, جو قرآن پاک کی اصل آفیشیل تقسیم ہے. جو پہلی تقسیم سورتوں کے علاوہ ہوئی ہے وہ 7 منزلوں کی تقسیم ہے, جو بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور بعض صحیح تر روایات کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت 7 دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے, اور وہ 7 دن جن 7 منزلوں پہ تقسیم ہیں ان کا خلاصہ فمی بشوق ہے. فمی بشوق یعنی فاتحہ, پھر مائدہ, پھر یاسین, بنی اسرائیل, اس طرح سے 7 منزلیں ان الفاظ سے ادا ہو جاتی. جب حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر بقیہ لوگوں نے بھی 7 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا تو یہ 7 منزلیں مروج ہو گئیں, اور غالباً لوگوں نے اپنے ذاتی نسخوں میں ان منزلوں کی نشاندہی کر دی. اس کے بعد رواج ہو گیا کہ ان 7 منزلوں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا جائے. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ 7 دنوں میں قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے تعداد میں تھوڑے ہو گئے, لوگوں کی آسانی کے لیے 30 دنوں کی منزلیں قرار دے دی گئیں. یہ بیان ہی کس زمانے میں ہوا یہ معلوم نہیں, لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غالباً 3rd یا 4th صدی ہجری میں ایسا ہوا. اس لیے کہ 4th صدی ہجری کے قرآن پاک کے لکھے ہوئے بعض نسخے ایسے ہیں کہ جس میں 30 پاروں کی نشاندہی یا 30 دنوں کی تقسیم موجود ہے. اس کے بعد پھر عرب دنیا میں غالباً مصر میں بجائے 30 کے 60 اعضاء میں قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 2 مہینے میں تلاوت مکمل کرتے ہوں گے, تو قرآن پاک کو 60 حصوں میں تقسیم کیا گیا سہولت کی خاطر, اور ان میں سے ہر حصے کو حزب کا نام دیا گیا, اور حزب کو مزید سہولت کی خاطر نصف الحزب اور ربع الحزب میں تقسیم کر دیا گیا. یہ سلسلہ مزید 300-400 سال جاری رہا. پھر غالباً ہمارے بر صغیر میں حفاظ کرام کی سہولت کی خاطر قرآن مجید کے مختلف حصوں کو رکوعات میں تقسیم کیا گیا اور 540 رکوع قرار دیے گئے, تاکہ جب رمضان میں حفاظ کرام قرآن مجید تراویح میں پڑھیں تو ان کو پڑھنے میں آسانی ہو, اور 25ویں یا 27ویں شب کو اگر ختم کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ ختم کر سکیں. یہ وہ تقسیمیں ہیں جن کا تعلق یعنی آفیشیل تقسیم سے نہیں ہے, جو اصل پیغمبرانہ تقسیم ہے یا الہی تقسیم ہے, وہ صرف صورتوں کی ہے اور آیات کی ہے. یہ باقی تقسیمیں صرف حفاظ کی یا طلبہ کی سہولت کی خاطر ہیں. اس کا قرآن مجید کے مندرجات سے, کم از کم پاروں کا مندرجات اور مضامین سے کوئی تعلق نہیں. رکوعات کی تقسیم میں مضامین کا لحاظ رکھا گیا ہے, لیکن یہ محض لوگوں کے اجتہادی ایک فیصلہ ہے, اجتہادی رائے ہے جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے.
قرآن پر زبر دل لگانے کے تعلق سے عموماً جج کے موصوف کا نام دیا جاتا ہے, لیکن مولانا مرادی رحمۃ اللہ کے ساتھ میں ابو نصر الدولی کو اس کا مجرم قرار دیا ہے. آپ کی کیا جانتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ یہ واقعی یہ کارنامہ تو ابو الاسود دولی کا ہے, یہ روایات میں ملتا ہے, لیکن ابو الاسود دولی نے یہ محض انٹروڈیوس کرایا تھا اور اعراب تجویز کیے تھے قرآن پاک کے لیے لوگوں کی سہولت اور فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے, لیکن یہ عام رواج نہیں تھا. جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرتا تھا, جس کا جی چاہے نہیں اختیار کرتا تھا. حجاج بن یوسف نے اس کو آفیشلی لازمی قرار دیا, اور یہ لازمی قرار دیا کہ اس پر اعراب اور نقطے لگائے جائیں, اور بغیر اعراب اور بغیر نقطوں کے قرآن پاک نہ لکھا جائے. تو اس میں حجاج بن یوسف کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اس کو آفیشلی کمپلسری قرار دیا, اس لیے کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے جو عربی زبان نہیں جانتے تھے, یا بہت سے لوگ جن کی عربی زبان کمزور تھی ان کے بارے میں خطرہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھیں. اس لیے قرآن مجید کے صحیح طریقے سے پڑھنے کو یقینی بنانے کے لیے حجاج نے اس کو آفیشلی کمپلسری قرار دیا, لیکن کارنامہ یہ ابو الاسود دولی کا ہے, سوچا ابو الاسود نے اور سرکاری طور پر لازمی قرار دیا حجاج نے. میرا خیال یہ ہے.
قرآن شریف کی جو آپ نے بتایا کہ 300 آیات کو دستوری نشید رکھتے ہیں یا ان سے احکامات مستمل ہوتے ہیں, بقیہ دیگر آیات کا کیا تعلق اور کیا حیثیت ہے؟
بقیہ آیات جو ہیں وہ یا تو عقائد کو بیان کرتی ہیں, یا لوگوں کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہے, یا مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے ہے, یا لوگوں کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے, یا اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہے, یا روز آخرت کی جواب دہی کا احساس اور جنت کے مناظر دوزخ کے مناظر, اس سے انسان کے رویے کی اور طرز عمل کی تشکیل ہوتی ہے, انسان کے مزاج اور ایک ایمانی کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے. بقیہ آیات ان مضامین کے بارے میں ہیں. قرآن کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 بنیادی مضامین قرار دیے ہیں, ان میں سے ایک ہے احکام, اور بقیہ 4 ہیں, تذکیر بھی ایام اللہ, تذکیر بھی اعلی اللہ, اور تذکیر بھی بالموت وما بعد الموت المخاصمہ. یہ 4 مضامین بقیہ آیات سے متعلق ہیں.
قرآن پاک میں ناسخ و منسوخ کا جو تعلق ہے, اس سلسلے میں جو آپ ادھر گھٹتے گھٹتے جو شاہ ولی اللہ پاک نے, اس کے بعد آپ جو ایک اور صفر پر جو بات آ رہی ہے کہ قرآن پاک کوئی آیت منسوخ نہیں ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟
میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو نسخ کی اصطلاح ہے متقدمین کے ہاں, اس کو سمجھنے میں بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے. متقدمین نسخ کے لفظ کو آج کل کی اصطلاح میں استعمال نہیں کرتے, وہ ٹوٹل ایبروگیشن کے معنی میں استعمال نہیں کرتے, بلکہ وہ تخصیص اور تقیید اور مختلف معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. ان کی مراد نسخ یہ ہوتی ہے کہ جب اس آیت کو پڑھا جائے تو فلاں آیت کی روشنی میں یا فلاں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے. قانون کی آج ایک عام اصطلاح ہے جو مسلمانوں کی دین ہے, قرآن پاک نے مفسرین نے سب سے پہلے اس کو دیا ہے کہ قانون کی مختلف دفعات کو ملا کر پڑھا جائے. قانون کی اصطلاح ہے دس سیکشن آف دی لا شوڈ بی ریڈ ود سچ اینڈ سچ لا, ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے, گویا ایک کا مفہوم متعین کرنے میں دوسرے کو سامنے رکھا جائے. مفسرین اور متقدمین کے ہاں نفس سے مراد یہی ہے کہ قرآن مجید کی مثلا جہاد کی آیات ہیں, ان کو فلاں آیات سے ملا کے پڑھا جائے, یا وہ آیات جن میں یہ حکم دیا گیا ہے مثلا لست علیہم بمسیطر یا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ان آیات کو جہاد کی آیات سے ملا کر پڑھا جائے، یعنی ان آیات کو اپنے عموم پر نہ رکھا جائے بلکہ جہاد کی آیات نے ان کے مفہوم کو متعین کر دیا ہے، یہ مفہوم ہے نسخہ متقدمین کے نظر میں. اس مفہوم کے اعتبار سے قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں جن کو ایک دوسرے ملا کے پڑھے جانے کی ضرورت ہے، اور قدیم مفسرین جب نسخ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے. لیکن اس مفہوم میں کہ قرآن پاک کا کوئی حکم ایسا ہے جس پر اب عمل درآمد ختم ہو گیا، اس مفہوم میں پانچ آیات ہیں جو شاہ صاحب نے منسوخ قرار دی ہیں، جن میں سے خود قرآن پاک میں ایک جگہ نشاندہی ہے. ایک جگہ کہا گیا کہ جب تم جہاد کے لیے جاؤ تو تمہارے ایک اور دس کا مقابلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد فرمایا کہ الآن حفظ اللہ عنکم، یہ صاف نفس کی دلیل ہے کہ اب اللہ نے تمہارے لیے ہلکا کر دیا ہے، آسانی پیدا کر دی ہے. گویا مفہوم یہ ہے کہ آئیڈیل صورت تو یہ ہے کہ کفار اگر دس ہو اور تم ایک ہو تو ایک اور دس کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے اندر کمزوری ہے تو کم از کم ایک اور دو کا مقابلہ ضرور ہونا چاہیے، اگر کفار دو ہو تم ایک ہو تو تم اپنے کو کمزور مت قرار دو، یہ منیمم ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. گویا اس سے وسائل کا اندازہ ہوتا ہے کہ کفار کے وسائل ہمیشہ زیادہ رہیں گے، ایک اور دس کی نسبت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ایک اور دس کی نسبت ہو تو تمہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کمزوری محسوس کرتے ہو، ایمان کمزور ہے یا کوئی اور چیز کمزور ہے، ہمت کمزور ہے، تو کم از کم ایک اور دو کا مقابلہ ضرور ہونا چاہیے. اس طرح کی ایک دو مثالیں قرآن پاک میں ہیں جو مختلف حالات کے لیے ہیں، جیسے قرآن پاک میں مثلا شراب کے احکام ہیں. اب ظاہری قطعی طور پر یہ جو ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اب کوئی شخص عمل نہیں کرے گا، یہ اس دور کے لیے تھا، ایک تدریج میں ایک چیز آئی تھی. ممکن ہے آج اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے اور آپ اس کو وقتی طور پر یہ مشورہ دیں تدریج کے خاطر، ممکن ہے اس کی گنجائش ہو، ممکن ہے نہ ہو، اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس تدریج کے مختلف مدارج کو بیان کرنے کے لیے ہے.
قرآن میں لفظ نسل کو ختم کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا،
وہ قدیم کتابوں کے لیے، قدیم کتابوں کے لیے مان انسخ من آیت ان سے اناتی بخیر منہا ومثلہا، جو پرانی کتابیں اللہ نے منسوخ کی ہیں اللہ تعالی نے ان سے بہتر آیات دی. قرآن پاک کی آیات میں بہتری اور کم بہتری کی نہیں ہو سکتی، قرآن سارا یکساں ہے. اس میں یہ کہنا کہ ایک حصہ کمتر تھا جو منسوخ ہو گیا اور جو آیا ہے برتر تھا، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. وہ کمتر تھی جو پہلے تھی اور یہ برتر ہے جو قرآن پاک کی شکل میں آیا. نہیں، قرآن پاک میں گا نہیں پڑھتے، قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو جیم ہی پڑھتے ہیں. نہیں، وہ جو صاحب علم نہیں ہے وہ پڑھتے ہوں گے، ورنہ جو علماء ہیں وہ جیم کو جیم ہی پڑھتے ہیں. نماز پڑھ سکتے ہیں، امام کو توجہ دلائیں نماز کے بعد کہ وہ اپنی قرآن کو درست کرے. نماز تو پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، نماز میں نہیں کہنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کی جو سینکڑوں جو اردو تراجم ہیں، خاص طور پر جو ترجمے ہیں، عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عوام کو کس تفسیر پہ یا کس ترجمے میں، تفسیر پر بات نہیں کر رہا ہوں، کس ترجمے کو اس کا مشورہ دیں عوام کے.
یہ سوال تو واقعی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جو ترجمے ہیں وہ ان شخصیات کے ہیں جن سے لوگوں کی عقیدت بڑی مضبوط ہے اور لوگوں کی محبت کا تعلق بڑا شدت کے ساتھ قائم ہے. اگر ایک کا نام لیں تو دوسرے بزرگ عقیدت مند اس کو شاید پسند نہیں کریں، اس لیے میں کسی تفسیر کا نام نہیں لیتا. میں جب ترجمہ اردو کا دیکھتا ہوں تو میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ دیکھتا ہوں، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ ایکوریٹ ترجمہ اردو میں نہیں ہے، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں بغیر کسی تردید کے، اس سے زیادہ ایکوریٹ ترجمہ اردو کا نہیں ہے. لیکن وہ قدیم ہے، پرانا ہے، تو عام لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. وہ متفق علیہ بات ہے، میں اس سے استفادہ کرتا ہوں. باقی آپ کو دیکھ لیجئے، جو جس بزرگ سے عقیدت رکھتا ہو ان کا ترجمہ دیکھیں، ترجمے سب درست ہیں. خدا نخواستہ غلط ترجمہ کس نے نہیں کیا، جان بوجھ کے غلطی کس نے نہیں کی. اختلاف ہر ایک کے ترجمے سے ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے بزرگوں کے ترجمے میں آپ ایک رائے دے سکتے ہیں کہ یہاں کمزوری ہے. اصل میں ادب کا تعلق حالات اور ثقافت سے ہوتا ہے، بعض ماحول میں کوئی چیز ادب کا تقاضا ہوتی ہے، بعض ماحول میں نہیں ہوتی. قرآن پاک کا ادب کیا جانا چاہیے، اور میری ذاتی رائے میں پاؤں کے برابر رکھنا یا پاؤں پہ رکھنا ادب کے خلاف ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. اور اسے اعتراض کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ممکن ہے ان کے ماحول میں وہ چیز ادب کے خلاف نہ سمجھی جاتی ہو.
یہاں سے لے قانون دان تھے آپ نے بھی قرآن شریف پر پھیلتے قانون کے ادب کیا ہو تو آپ کو دادا ایسا کوئی قانون سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟
قرآن کا ہر قانون متاثر کرتا ہے, ہر قانون کرتا ہے. مجھے جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ قانون, وہ قرآن کا قانون وراثت ہے. اس میں اتنی ایکوریسی ہے اور ایک ایسے آدمی کا لایا ہوا جس نے کبھی حساب کتاب نہیں سیکھا, جس نے شاید گنتی بھی ہزار سے زیادہ شاید ان کو نہ آتی ہو, اپنے نہیں پڑھی ہوگی بچپن میں, حساب کبھی ضرب جمع تفریق نہیں انہوں نے شاید کی زندگی میں, لیکن اتنی ایکوریسی ہے کہ تازہ ترین کمپیوٹر نے اس کو, ہمارے ایک دوست ہیں جو کمپیوٹر کے بڑے ماہر ہیں, انہوں نے قرآن پاک کے قانون میراث کمپیوٹرائز کیا ہے اور کئی لاکھ شکلیں کنسیو کر کے کمپیوٹرائز کر دی ہیں, اس میں ایک جگہ ایک پارٹیکل کا بھی فرق نہیں آتا. یہ بات تو بالکل وحی الہی کی بنیاد کے بغیر نہیں ہو سکتی. جی کیا میں سنا نہیں, جی کیا فرمایا میں نے سنا نہیں, میں پوچھ لوں مہاراج. اچھا یہ تو جو پسند نہیں کرتے وہی بتائیں گے, مجھے تو نہیں معلوم کیوں نہیں پسند کرتے. میں تو پسند کرتا ہوں, میں تو پسند کرتا ہوں, وہ تو بڑا عالمانہ ترجمہ ہے. اصل میں قرآن پاک کا کوئی بھی ترجمہ مکمل نہیں ہے. میں ایک بات عرض کر دوں, قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور ترجمہ انسانوں کی فہم ہے. کوئی ترجمہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا ترجمہ ہو وہ مکمل نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی نہ کوئی خامی یا کمزوری ہر ترجمے میں موجود ہے. اس لیے ترجمے میں, جس ترجمے میں آپ ہیں, میں آپ کو خامیاں, میں میرے جیسا کمزور آدمی نشاندہی کر سکتا ہے تو اور لوگوں نے بھی کی ہوگی. اس لیے یہ بات کہ کسی ترجمے میں خامی ہے یہ تو پھر ہر ترجمے میں, کوئی ترجمہ خامی سے پاک نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی جو جامعیت ہے وہ ترجمے میں آ نہیں سکتی. قرآن پاک کے اگر ایک لفظ کے چار مفہوم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو چار پانچ مفاہیم اس میں آتے ہیں, جب ترجمے میں آپ اختیار کریں گے تو آپ ایک لفظ اختیار کریں گے, تو پانچ الفاظ کی بجائے آپ نے ایک لفظ اختیار کیا تو جو وہ سچ تھی وہ محدود ہو گئی. دوسرا آدمی ممکن ہے دوسرا اختیار کرے, تیسرا آدمی تیسرا اختیار کرے. اب قرآن پاک کے لفظ میں جامعیت ہے, جامعیت میں یعنی اس میں بہت سارے مضامین بیک وقت اس میں موجود ہیں. اردو میں یا انگریزی میں آپ ترجمہ کریں گے تو اس میں سے ایک مفہوم کو لے لیں گے, وہ ترجمے میں کنوے ہو جائے گا, دوسرا آدمی سے اتفاق نہیں کرے گا, تو یہ تو بات رہے گی. اس لیے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میرے خیال میں کوئی غلط بات بھی نہیں کہتا, لیکن بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کم از کم میرے نزدیک بڑا عالمانہ ترجمہ ہے اور تفسیر بھی بڑی عالمانہ ہے.
مدارس عربیہ میں کیا نصاب ہونا چاہیے اس وقت؟
میرا خیال یہ ہے کہ مدارس عربیہ جیسا کہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں ہیں, ان میں نصاب جو بھی ہے وہ درس نظامی ہو یا ندویہ کا نصاب ہو, اس میں ایک اعتبار سے کمزوری ہے میرے خیال میں. وہ کمزوری یہ ہے کہ درس نظامی پڑھنے کے لیے جو طلبہ آتے ہیں وہ چار پانچ مختلف مقاصد کے لیے آتے ہیں. کچھ طلبہ وہ ہیں جو درس نظامی کر کے یا مدرسے کی تعلیم مکمل کر کے امام بننا چاہتے ہیں مسجدوں کے, وہ امام ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سرکاری یا پرائیویٹ اسکولوں میں, جو اصلی اسکول ہیں اس میں اسلامیات دینیات کے مدرس ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مصنف یا صحافی یا ادیب بننا چاہتے ہیں وہ ادیب بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو انہی مدارس میں کتابوں کے مدرس بن جاتے ہیں, اور کچھ ہیں جو اعلیٰ محقق بننا چاہتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں, اعلیٰ تعلیمی اداروں میں, تحقیقی اداروں میں جاتے ہیں. یہ پانچ قسم کے لوگ ہیں جو مدارس سے نکل کے ان پانچ میدانوں میں جا رہے ہیں. درس نظامی یا مدارس کے نظام میں ان پانچوں لوگوں کے ضروریات کا الگ الگ سامان نہیں ہے. جو لوگ امام مسجد ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ سارا غیر ضروری ہے. پاکستان میں ایک بڑے جید عالم ہیں, وفاق المدارس کے صدر ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ مولانا آپ آٹھ سال طالب علم کو پڑھاتے ہیں, آپ محفظی اور شرع عقائد اور ملا حسن اور ملا جلال اور یہ سارے کتابیں شرع عقائد حکمت پڑھا رہے ہیں, اس کے بعد وہ پڑھ کے مسجد میں امام ہو جاتا ہے کراچی میں یا کسی جگہ, اس کو پورے پچاس سال
جزء عنایت الجزا کے مسئلے کو ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو سوالات لوگ اس سے پوچھتے ہیں اس کا جواب اس کو نہیں آتا, جو آپ پڑھاتے ہیں وہ اس سے کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ اس کے لیے بھی تجزیہ اوقات ہے, آپ کے لیے تجزیہ وسائل ہے. جن لوگوں نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان کے وسائل غلط استعمال ہے. آپ اس شخص کے لیے جو امام بننا چاہتا ہے اس کے لیے 3 سال کا ایک نصاب بنائیں جس میں وہ چیزیں ہوں جس کی امام مسجد کو ضرورت ہے. اکثر لوگ مدرسوں میں تجوید نہیں پڑھتے, قرآن صحیح نہیں آتا, اکثر لوگ حافظ نہیں ہوتے, اکثر لوگوں کو وہ روزمرہ کے مسائل معلوم نہیں ہوتے جو لوگ پوچھتے ہیں. اچھا, جو مسائل اس نے پڑھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کے عملی مسائل نہیں ہیں. اس لیے میرا خیال میں پہلے ایک نصاب ایسا ہو, اول تو یہ ہونا چاہیے کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد مدرسوں میں داخلہ ہو, سب ایک کامن لیول جو مین اسٹریم ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ عالم دین وہ زبان سمجھ سکے, وہ زبان بول سکے جو عام لوگ بولتے ہیں. اس کے بعد 3 سال کا ایک نصاب ہو جس کو کرنے کے بعد لوگ امام مسجد ہو سکیں. اس میں قرآن پاک کا ترجمہ, ابتدائی عربی, حدیث کی ایک دو کتابیں, روزمرہ کے فقہ مسائل اور ایسے معاملات جو آج کل کے فقہ مسائل پیدا ہوئے ہیں اس پہ کتابیں آ گئی ہیں, ہندوستان میں بھی آئی ہیں, پاکستان میں بھی آئی ہیں, اور ایک آدھ عقائد کی چھوٹی کتاب, ایک آدھ کتاب ایسی جو دور جدید کے کسی جیسے مولانا کی ارکان اربعہ ہے یا اس طرح کی کتاب, یہ 3 سال میں پڑھانے کے بعد وہ امام مسجد بننے کا اہل ہو جائے گا. تجوید اس کو پڑھا دیں, قرآن حفظ کروا دیں, اس کے بعد پھر مزید 2-3 یا 4 سال کا ایک کورس ہو ان لوگوں کے لیے جو یا تو صحافی یا ادیب بننا چاہتے ہیں یا سرکاری اسکولوں میں مدرس بننا چاہتے ہیں, اسلامیات کے ٹیچر بننا چاہتے ہیں. ان کے لیے آپ نصاب اس کو اب بی اے کی سطح پہ آپ تفصیل کر لیں یا گریجویشن کے لیول کا ہو جائے جس میں کچھ اور چیزیں, تھوڑی سی معاشیات, تھوڑی سی سیاسیات, معاشیات ایسا سچ نہیں بلکہ معاشیات کے وہ پہلو جو اسلامی تعلیم سے متعلق ہیں, اسلامی بینکاری کیا ہے, اسلامی انشورنس کیا ہے, آج کل جہاں بینکاری کا کام ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے, اسلام میں کیا چیزیں ہیں جو معاشیات سے متعلق ہیں, اسلام میں سیاسی نظام کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں, اسلامی قانون کیا ہے, عدالت میں کیا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں جو یعنی دور جدید سے اس کو ریلیٹ کر کے فقہی مسائل پڑھائے جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہو جائے گا جو جدید دستگاہوں میں پڑھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک 5 سال کا نصاب ہو جو تکمیل کا ہو, جو ان لوگوں کے لیے ہو جو محقق بننا چاہتے ہیں, جو اعلیٰ دستگاہوں میں پڑھانا چاہتے ہیں, فقہ حدیث تفسیر کے اعلیٰ استاد بننا چاہتے ہیں, اس میں موجودہ نصاب سارا کا سارا رکھیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ شامل کریں. مثال کے طور پہ فقہ نصاب ہمارے یہاں کا انتہائی نامکمل ہے, حدیث کا نصاب انتہائی نامکمل ہے, تفسیر کی کتاب انتہائی نامکمل ہے. درس نظامی میں تعلیم تفسیر پڑھتا ہی نہیں, بیضاوی پڑھتے ہیں اس کا صرف سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, جلالین کو میں تفسیر سمجھتا ہی نہیں. میرے نزدیک جلالین سب سے پہلے ختم کرنے کے قابل ہے, نہ اس کو پڑھ کے تفسیر آتی ہے نہ اس کو پڑھ کے قرآن آتا ہے. یعنی ٹھیک ہے, علامہ سیوطی اور محلی اچھے اپنی خدمات ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا, لیکن وہ تفسیر قرآن نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے علماء دیکھے جنہوں نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ اول سے لے کے آخر تک نہیں پڑھا, جو درس قرآن دینے کی نوبت آ جائے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کر سکتے, اب اس لیے کہ انہوں نے کبھی پڑھا نہیں. اس لیے تفسیر میں بھی اضافے کی ضرورت ہے اور فقہ میں اضافے کی ضرورت ہے. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ فقہ حنفی آپ کے یہاں رائج ہے یا فقہ شافعی رائج ہے آپ اس کو پڑھ لیں. آج کل دنیا میں ہر جگہ یہاں آپ کو مالکی ملیں گے, شافعی ملیں گے, حنبلی ملیں گے, آپ کی ایک ایک مسجد میں ہر فقہ کے لوگ ہیں. جب تک آپ دوسرے فقہوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کے لیے رہنمائی فراہم کرنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مفتی کفایت اللہ صاحب کی کفایت المفتی رکھ لی اپنے کمرے میں اور جس نے آیا کھول کے بتا دیا, یہ نہیں چل سکتا اس زمانے میں. یہ ہندوستان کے دیہات میں, پاکستان کے گاؤں میں چل سکتا ہے, یہ دبئی میں اور لندن میں اور انگلستان میں اور امریکہ میں نہیں چل سکتا. اس کے لیے لوگوں کو آپ تیار کریں. اب اگر لوگ تیار نہیں ہوں گے, اب خود لوگ جا کے ادھر ادھر منہ ماریں گے, اس سے گمراہی پیدا ہوگی. بہتر یہ کہ آپ تیار کریں لوگوں کو, اس کا ایک نظام بنائیں, اس کا ایک نصاب ہو جس میں لوگوں کو پڑھایا جائے. خود فقہ حنفی کے بارے میں لوگوں کو واقفیت نہیں ہے, فقہ حنفی کے بعد قدوری, ہدایہ, شرح وقایہ, بس ختم. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مفتی بنا اس نے ابن عابدین کی کتاب رکھ لی, رد المختار اور فتح دارالعلوم دیوبند اور کفایت المفتی, اور مفتی صاحب ہو گئے, افتاح کی تربیت کے لیے عقود الرسم مفتی کا ایک رسالہ پڑھا دیتے ہیں ابن عابدین کا, اس کے بعد کچھ نہیں, ختم. میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ناکافی ہے, اس میں اضافے کی ضرورت ہے, اور اس میں مختلف جو مقاصد ہیں اس کے الگ الگ خیال کر کے اس کے لحاظ سے نصاب بنانے کی ضرورت ہے. اگرچہ وزارت تعلیم کا مسئلہ تھا, ہم سے متعلق نہیں تھا. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ 6ویں 7ویں 8ویں کلاس میں عربی زبان کمپلسری ہوگی اور پورے پاکستان کے اسکولوں میں عربی زبان پڑھائی جائے گی. اس کے لیے وزارت تعلیم نے کتابیں تیار کرائی, اور چھٹی ساتویں آٹھویں کلاسوں میں عربی کمپلسری ہوگی آن پیپر. اور یہ ہوا کہ جب آٹھویں تک یہ بچے پہنچیں گے تو اس کو اتنی عربی آ جائے گی کہ وہ قرآن پاک پڑھ سکیں سمجھ سکیں. اب پاکستان میں کوئی 3-3.5 لاکھ کے قریب اسکول تھے اس وقت, نہ 3-3.5 لاکھ ٹیچر ہیں. آپ مدرسوں کا حال دیکھ رہی ہیں, مدرسوں میں کہاں کس کو عربی آتی ہے, اتنے سارے باوجود نہیں جانتے کہ اسکولوں میں کہاں آ جائے گی سرکاری, نہ کس نے ٹیچر رکھا, کون رکھا گیا, کون نہیں رکھا گیا, کس نے پڑھایا نہیں پڑھایا. تو 3 سال گزر گئے, کسی کو عربی نہیں آئی. جب یہ ہوا کہ اب عربی اتنی سیکھ لیں گے تو 9ویں کلاس میں سورہ انفال اور 10ویں میں سورہ توبہ پڑھائی جائے گی. تو جب 10ویں کا امتحان کا مرحلہ آیا تو ماں باپ بڑے گھبرائے کہ بچوں کو تو عربی نہیں آتی, اب یہ سورہ توبہ کہاں سے پڑھیں گے. تو اس سے ہنگامہ ہوا کہ بچے تو فیل ہو جائیں گے. تو حکومت کے پاس گئے لوگ, مطالبہ کیا کہ کیا کریں. تو مشرف صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. میں نے چیک کیا, لوگوں کو بلایا, معلوم کیا, تو معلوم ہوا کہ جو 3 سال سے لوگ سو رہے تھے, کس نے نہیں پوچھا کہ بھائی عربی پڑھ رہے ہیں بچے کہ نہیں پڑھ رہے, کون سی کتاب پڑھائی جائے گی. وہ جن لوگوں سے کتابیں تیار ہوئی انہوں نے ڈائریکٹ میتھڈ پہ عربی کتابیں مثل وغیرہ کے سامنے رکھ کے وہ ان کو سکھا دی. اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں, ڈائریکٹ میتھڈ سے عربی جو آتی ہے وہ جیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے, آپ اسے دیکھ کے جانتے ہیں. اب بچوں کو یاد کروا دیا کہ جب قاہرہ جاؤ تو جمرکی میں ایسے بات کرو گے, جمرک پہ ایسے بات ہوگی, بسوانی سے ایسے ہوگی, اور پھل خریدو گے تو ایسے ہوگا. اب اس طرح کے جملے اگر بچے کو آپ رٹوا بھی دیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں اسے کیا مدد ملے گی. جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو پورے پاکستان سے ایک ہنگامہ ہوا کہ کیا کریں, اس میں چیری تو نہیں ہے. تو اس پر پھر یہ طے ہوا کہ فی الحال, یعنی یہ بات ہے 2000 کی, 2000 کے مارچ کی بات ہے, فروری مارچ کی. اس وقت میرے کہنے پہ, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, میرے کہنے پہ وزارت تعلیم نے یہ ہدایات دے دی کہ جو ممتحنین پرچہ بنائیں وہ پرچہ اس طرح بنائیں کہ بچے سے ان صورتوں کے معنی و مطالب پوچھیں, عبارت کا ترجمہ نہ کروائیں. یعنی مثلا یہ پوچھیں, میں نے سوالات نمونے کے بنا کے دیے کہ بچہ یہ بتائے کہ سورہ توبہ میں مصارف زکات کیا بیان کیے گئے ہیں, زکات کے مستحقین سورہ توبہ کی روشنی میں کون کون ہیں, سورہ توبہ میں منافقین کے کیا کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں, جس میں یہ ہو کہ بچے نے سورہ توبہ پڑھ لی, مفہوم سمجھ لیا اردو میں یا انگریزی میں جس معنی میں پڑھتا ہے, اور اس کے مطالب کے بارے میں اسے سوال کرے, لینگویج کا سوال نہ کرے, اس لیے کہ لینگویج اس کو نہیں آتی. تو اس میں سے جو حصہ نکالا تھا وہ لینگویج کا نکال دیا تھا, مطالب کا نہیں نکالا تھا, یہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے بعد پھر اس پہ کمیٹی بنی, غور ہوا تو اس کمیٹی نے یہ کہا کہ یہ تو دو صورتیں اس لیے رکھی گئی تھیں 9ویں 10ویں میں کہ یہ بچے کو اتنی عربی آ جائے گی, عربی آئی نہیں, تو اس لیے آسان صورتیں انہوں نے شامل کر دی, اور یہ صورتیں بی اے میں شامل کر دی. اب وہ جو نکال انہوں نے بی اے میں کر دی, میٹرک سے نکال دی. اب لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ میٹرک سے جہاد کی صورتیں نکال دی, لیکن یہ نہیں کہتے کہ کیوں نکالی اور نکال کے کہاں شامل کر دی. تو یہ ہے, لیکن کسی نے نکالی نہیں ہے, جہاد کے احکام بھی اسی طرح ہیں.
تو وہ یہ والا کیا قصہ ہے, وہ جو اتفاق کا جو عقیدہ, جو ادامین کا عقیدہ جو شامل کیا گیا
نہیں, وہ میرے علم نہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت پاکستان ایک نصاب مقرر کرتی تھی, ایک کیریکولم. اچھا, کیریکولم کی روشنی میں ٹیکسٹ بک کی تیاری پرائیویٹ لوگ کرتے تھے. اس کے بعد حکومت نے یہ کہا, اپنے ذمہ لے لیا کہ ٹیکسٹ بک بھی ہم تیار کروائیں گے. ٹیکسٹ بک کی تیاری میں خاصی گڑبڑ ہوتی تھی, تو پھر حکومت نے یہ طے کیا بعد میں کہ ٹیکسٹ بک حکومت نہیں تیار کرے گی بلکہ پرائیویٹ ادارے تیار کریں. تو بہت سے پرائیویٹ اداروں نے اس کے مطابق ٹیکسٹ بک تیار کی. اب یہ اسکولوں کو آزادی دی گئی کہ وہ جس ٹیکسٹ بک کو چاہیں استعمال کر لیں. اس میں بہت سے پرائیویٹ لوگوں نے کی. اب ایک شکایت کی بات یہ کہ اسلام والے دعویٰ مطالبے تو بہت کرتے ہیں, ہمارے یہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں اسلام والے, آپ کے علم میں ہیں, ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ مطالبے سے اسلام آ جائے گا, اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مطالبہ کرو, حکومت کو گالی دو, مشرف برا ہے, نواز شریف برا ہے, بے نظیر بری ہے, ضیاء الحق برا ہے, ایوب برا ہے, سارے برے شروع سے آج تک آ رہے ہیں, ان کو برا کہو اسلام آ جائے گا. اسلام میں ایسے کسی کو برا کہنے سے نہیں آئے گا. تو مطالبہ کر دو کہ اسلامی نظام تعلیم ہونا چاہیے, اس میں کر کے کچھ نہ دو. کسی اسلامی ادارے نے کوئی ٹیکسٹ بک تیار نہیں کی, جنہوں نے تیار کی انہوں نے تیار کر کے مارکیٹ میں لے آئے. اس میں بہت سی چیزیں رد و یابس بھی ہیں, اس میں یہ عقیدہ بھی ہے, اس میں اور چیزیں بھی. اس پر شور ہوا, لے دے ہوئی. ان سے کہا وزیر تعلیم نے کہ آپ نے کیوں نہیں تیار کیا, آپ کو روکا تھا کسی نے, آپ بھی تیار کرتے ہیں. یہ ہے, مطلب اس میں غلطی ہوئی ہے, لیکن اس غلطی کے اور لوگ ذمہ دار.
میں ذاتی طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا ہے جی. میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. قرآن پاک جو زمان و مکان سے ماورہ چیز ہے اس کو جزئیات سے محدود کر دینا میرے خیال میں صحیح نہیں.
تفسیر جوہری میں جس طرح کی چیزوں کو زبردستی کچھ بنایا گیا اس سلسلے میں
تفسیر جوہری کو میں اتفاق نہیں کرتا. یعنی تفسیر جوہری تو آج سے 100 سال 50 سال پہلے کی سائنس پر تھی, وہ سائنس بھی بدل گئی, وہ حقائق بدل گئے, اب وہ تفسیر بیکار ہو گئی, ایریلیونٹ ہے. وہ جو حدیث میں ہے نا کہ لقد حجرت واسعان, وہ ہے یہ قرآن پاک کے عموم کو محدود کر دیتے ہیں خاص علاقے میں خاص زمانے میں.
صاحب نے کتاب کا عربی میں جس میں امریکہ کو فرعون اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پورے آیات کو سامنے رکھ کر
اس کے بعد واقعہ کی بات
پتا نہیں آپ کو اتفاق ہوا کہ نہیں ہوا. مجھے اتفاق ہوا ہے مرزا غلام احمد فاضل نے کتابیں بہت پڑھنے کا, تو اس زمانے میں نے اتنی پڑھی مجھے زبان یاد ہوئے گی. اس طرح کی چیزیں مرزا غلام احمد فاضل نہیں کیا کرتے تھے, جس سے جو چاہیں نکال کے ثابت کر دیں. انہوں نے سورہ وشم سے اپنی نبوت ثابت کی تھی. اور مثلا وہ اس طرح کا تھا کہ مرزا سوہ کو نشرت جب اخبارات عام ہو جائیں گے, دیکھیے اخبارات سوہ کو نشرت اخبارات عام ہو گئے سب لیں گے. ویسے لچار ہوتے لگ جب اونٹیاں بیکار ہو جائیں گے, ریل چل گئی تو اونٹیاں بیکار ہو گئی. اسی طرح کی یہ جو آپ بتا رہے ہیں انٹرنیٹ ثابت کر دیں, یہ ثابت کر دیں, وہ ثابت کر دیں.
اکابر علماء کی نادر تقاریر, کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے, نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز, ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری, دار المعارف امین الدین روڈ منیر آباد بھٹکل ین کے, پن کوڈ نمبر 5813 20 انڈیا.